احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. سورة حديد کا آخر رکوع چار آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس پر غور و فکر کے ضمن میں وہی طریقہ مناسب رہے گا جو اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہم نے اختیار کیا، یعنی دو دو آیات پر علیحدہ علیحدہ تدبر. ابھی جو آیات آپ نے سماعت فرمائی وہ آیات نمبر 26 و 27 ہیں، اور ان کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے ہی بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو، اور رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت بھی اور کتاب بھی، تو کچھ ان میں سے ہوئے ہدایت یافتہ اور اکثر ان میں ہوئے فاسق، حدود سے تجاوز کر جانے والے. پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اٹھایا اپنے رسولوں کو، اور بالآخر اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، اور عطا فرمائی اس کو انجیل، اور پیدا فرما دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی رأفت اور رحمت، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، ہم نے اسے لازم نہیں کیا تھا ان پر مگر اپنے رب کی رضا جوئی. پھر نہ حفاظت کی انہوں نے اس کی جیسا کہ اس کی حفاظت کا حق تھا، تو ہم نے عطا فرمایا ان میں سے ایمان لانے والوں کو ان کا اجر، اور بہت سے ان میں ہیں فاسق و فاجر. سورہ حدید کا کلائمیکس، نقطہ عروج، اس کی آیت نمبر 25 ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ اس پورے منتخب نصاب کا لب لباب بھی آ گیا ہے. ایمان کا اصل تقاضا، ایمان کا اصل مطالبہ، جس کو امت مسلمہ بالکل بھول چکی، جس کی طرف کوئی توجہ ہی سرے سے موجود نہیں، جس کا فرائض دینی کی فہرست میں کہیں کوئی وجود ہی نہیں. اب سورہ حدید کے اس آخری رکوع میں ایک دوسری بڑی گمراہی جو بالکل ضد ہے اس گمراہی کا جس کا ذکر پہلے ہو چکا، یعنی رہبانیت ترک دنیا، بمقابلہ دنیا پرستی. ایک انتہا یہ ہے کہ انسان دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے، لذات دنیاوی ہی اور دنیا کا آسائش و آرام ہی اس کا مقصود و مطلوب بن جائے، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی سعی و جہد، اس کی محنتیں و مشقتیں، اس کی تگ و دو، اس کی جد و جہد، اس کے رات اور دن کی کوششیں اور محنتیں مرکوز ہو جائیں اسی ایک مقصد پر کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کما لے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دنیا میں جما لے، اسٹیبلش کر لے، کاروبار کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، دنیاوی حیثیت و وجاہت کے اعتبار سے، حکومت و اقتدار کے اعتبار سے. ایک انتہا یہ ہے، اور دوسری انتہا ہے ترک دنیا، رہبانیت، نفس کشی، نفس کے جذبات اور اس کی جائز خواہشات و شہوات کو بھی کچل دینا. یہ بات سورہ فاتحہ کے ضمن میں عرض کی جا چکی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی مزید وضاحت وہاں مثبت انداز میں بھی ہوئی اور منفی انداز سے بھی. صراط الذین انعمت علیہم، اس سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر بھی آ چکا ہے. صدیقین اور شہداء یہ درمیانی مراتب ہیں، بلند ترین رتبہ انبیاء کا اور بنیادی سطح پر، بیس لائن پر مومنین صالحین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اسی صراط مستقیم کی مزید وضاحت سلبی انداز میں، جو نہ تو مغضوب علیہم ہوئے، نہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، راہ حق سے منحرف ہو جانے والے، راہ اعتدال سے کسی ایک انتہا کی طرف نکل جانے والے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مفسرین کی اکثریت کے نزدیک مغضوب علیہم کی نمایاں ترین مثال یہود ہیں، دنیا پرستی، طلب دنیا آخری درجے تک اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، یہاں تک کہ ان کے علماء نے دین کو بھی حصول دنیا کا ذریعہ بنا لیا. فتویٰ فروشی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. دینداری کے پردے میں دنیا داری، اس انتہا پر یہود کے علماء تھے. چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے ان کی طرف اشارہ کیا گیا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. یہ گویا کہ مغضوب علیہم کی شرح ہے، اور وہاں عرض کیا جا چکا ہے، سورہ بقرہ کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہود سے خطاب کر کے فرمایا گیا، ثم قصد قلوبکم فہی کل حجارت او اشد قسم. مفسرین کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ غالین، گم کردہ راہ لوگوں کی سب سے بڑی مثال متبعین حضرت مسیح علیہ السلام، یہ دوسری انتہا پر نکل گئے. رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، ترک دنیا کا راستہ اختیار کیا. یہ خانقاہی اور رہبانیت کا نظام، یہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جو ظاہر ہوا ہے ان قوموں میں، ان امتوں میں کہ جن کی نسبت ہے انبیاء اور رسول کی طرف. ویسے تو یہ نظام ہندوستان کے مذاہب میں بڑی شدت کے ساتھ موجود، وہ بدھ مت ہو، جین مت ہو، ہندو مت ہو، یہ سنیاس، یہ ترک دنیا، یہ ان میں سے اکثر کے نزدیک مکتی کا، نجات کا واحد راستہ ہے. لیکن انبیاء اور رسول کی تاریخ میں اور ان امتوں میں کہ جو اپنے آپ کو منسوب کرتی ہیں نبیوں اور رسولوں کی جانب، ان میں یہ گمراہی سب سے نمایاں ہو کر آئی ہے، متبعین حضرت مسیح علیہ السلام. لہذا مضمون کی مناسبت سے اب یہاں اس سورہ مبارکہ کے آخر میں گمراہی کی اس دوسری صورت، اس افراد کے مقابلے میں اس تفرید کو بھی واضح کر دیا گیا. اور قرآن کا اسلوب دیکھیے، اگر نظم کلام پر، ربط کلام پر نظر رکھیں تو ظاہر بات ہے کہ یہاں صرف حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے متبعین کی غلطی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، لیکن آغاز کلام پھر ہو رہا ہے. آپ ابتدا سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ہی بھیجا نوح کو بھی، ہم نے ہی بھیجا ابراہیم کو بھی. اس سلسلۃ الذہب، اس سنہری زنجیر کی طرف اشارہ کر دیا گیا. سلسلہ رسل کا یوں سمجھ لیجئے کہ نقطۂ آغاز حضرت نوح ہے، پہلے نبی حضرت آدم ہے. قرآن مجید میں اولو العزم من الرسل کا جہاں بیان آئے گا، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا. تو ان سے آغاز کر کے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور یہ ایک بڑی اہم علمی حقیقت ہے کہ جعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، ہم نے ان دونوں ہی کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب. یہ بات ایک بہت اہم عقدے کو حل کر دینے والی ہے. انسان اگر تاریخ نوع انسانی پر بحیثیت مجموعی غور کرے تو ایک سوال سامنے آتا ہے، نبوت و رسالت ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے، ایک ادارے کی حیثیت سے، واقعہ یہ ہے کہ یہ مڈل ایسٹ، یہ ایک خطہ ارضی ہے کہ وہیں اس کا ذکر ملتا ہے. چین میں آپ کو فلسفی مل جائیں گے، حکماء مل جائیں گے، اصحاب دانش مل جائیں گے، لیکن نبوت و رسالت کا ذکر نہیں ملے گا. کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اس کا پیغام بر ہوں، اس کی طرف سے معمور ہو کر آیا ہوں اور تم پر میری اطاعت لازم ہے. ان اعبد اللہ واطیعون، یہ دعوی رسالت جاپان کی تاریخ میں، چین کی تاریخ میں، بلکہ ہندوستان کی تاریخ بھی اس سے خالی. یونان میں فلاسفہ پیدا ہوئے ہیں، حکماء پیدا ہوئے ہیں، لیکن دعوی نبوت و رسالت اپنی اس معین شکل میں روح عرضی کے کسی اور خطے میں نظر نہیں آتا. یہ آیا مبارکہ اس اہم مسئلے کا حل سامنے لا رہی ہے. حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے نبوت و رسالت انہی کی نسل میں رکھی، جس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب نبوت و رسالت ان کی نسل سے باہر کہیں نہ ہو. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تو 8000-9000 سال قبل کا ہے اور ہماری تاریخ اپنے دوسرے ذرائع سے ابھی وہاں تک نہیں پہنچی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ایٹ دی ڈان آف ہسٹری، تاریخ کا طلوع وہی ہوتا ہے 4000 سے لے کر 5000 سال قبل، 2000 قبل مسیح سے 3000 قبل مسیح تک کا زمانہ یہ ہے کہ جہاں سے تاریخ انسانی مختلف گوشوں میں کچھ نمایاں ہوتی ہے، ابھر کر آتی ہے. یہ حصہ جو ہے نسل انسانی کا، اس میں نبوت و رسالت اس آیہ مبارکہ کی روح سے صرف اور صرف نسل ابراہیمی میں ہو سکتی ہے، باہر کہیں نہیں ہو سکتی. حکمت دی جا سکتی ہے، اللہ تعالی کی ہدایت بہت سے چینل سے انسان تک پہنچتی ہے، حکماء کی حکمت، فلاسفہ کا فلسفہ، اصحاب دانش کے غور و فکر کا حاصل، سوچ و بچار، یہ بھی ہدایت خداوندی ہی کے چینلز ہیں. ان کا منبع اور سرچشمہ بھی وہی ہے جو واحد منبع اور سرچشمہ ہے علم اور ہدایت کا، لیکن موڈز مختلف ہیں. سلسلہ وحی جس پر مبنی ہے سلسلہ نبوت و رسالت، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے باہر نہیں ہو سکتی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اب بڑے مختصر الفاظ میں اشارہ کر دیا گیا، فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہاں پر ہم کی ضمیر ذریت کی طرف جا رہی ہے، ان کی نسلوں میں سے وہ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس راہ ہدایت کو اختیار کیا، اس پر گامزن ہوئے، اس پر کاربند ہوئے، اور ایسے بھی ہوئے بلکہ اکثریت ایسو ہی کی رہی، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ جنہوں نے اس سے تجاوز کیا، حدود سے نکل گئے، ان حدود اور قیود کی پابندی نہ کی۔ یہ آیت ہوئی تمہیدی، لیکن دیکھیے کہ ان تمہیدی اور ضمنی آیات میں بھی علم و حکمت کے کیسے کیسے موتی ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کے حل کی رہنمائی مجھے قرآن حکیم میں صرف اس مقام سے ملی۔ اب آیا اصل وہ مضمون کہ جس کے لیے یہ تمہید باندھی گئی، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا۔ نسل ابراہیمی میں ایک سلسلہ ہے، سلسلہ بنی اسرائیل، پے بپے انبیاء آ رہے ہیں، پے بپے کتابوں کا نزول ہو رہا ہے، صحیفے نازل ہو رہے ہیں، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کا لقب ہے اسرائیل جس کے معنی ہے عبداللہ، ان کے 12 بیٹے جن سے نسل چلی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر منتقل ہو گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر سے باہر نکلے، کچھ عرصے کے بعد ان کے عہد ذری کا آغاز ہوا، ان میں داوود اور سلیمان جیسے بادشاہ پیدا ہوئے، انہیں تورات دی گئی، انہیں انجیل دی گئی، انہیں زبور عطا کی گئی۔ اس سلسلے رشد و ہدایت کے خاتم النبیین، اس زنجیر کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ ہے ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اثر کہتے ہیں کسی چیز کے نشان پا، نقش قدم کو ہم نے انہی کے نقوش پا پر اٹھایا اور پیچھے لگا دیا، اپنے بہت سے رسولوں کو۔ وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، اور پھر پیچھے اٹھایا ان کے عیسیٰ ابن مریم کو اور عطا کی انہیں انجیل۔ اور اب وہ بات آ رہی ہے ربط کلام کے اعتبار سے جس کے لیے یہ ساری باتیں تمہید قرار پائیں گی۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة، اور جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کا اتباع کیا، جو ان کے پیچھے چلے، جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت پیدا فرما دی۔ اس کو اللہ نے منسوب کیا اپنی طرف، یہ ہے وہ مقام جس کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا، ہر صورت کا ایک مزاج، ایک انداز، اس کے ابتدا اور انتہا میں، اس کے آغاز و اختتام میں ایک ربط، الفاظ کا استعمال، اصطلاحات کا انتخاب، اس کے پہلو سے ہر سورہ مبارک کا ایک منفرد مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ اللہ کی شان میں آئے تھے الفاظ پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں رؤوف بھی ہے، رحیم بھی۔ یہاں وہی دو الفاظ آ رہے ہیں، رَأْفَتَمْ وَرَحْبَةَ، عرض کیا جا چکا ہے اس وقت کہ رافت وہ کیفیت ہے، درد مندی کی کیفیت، ہمدردی کی کیفیت، کہ کسی کے دکھ کو انسان اپنے اندر محسوس کر سکے۔ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اگرچہ بڑا ایک عام ہو گیا وہ شعر، لیکن بہرحال کسی شعر کے عام ہو جانے سے اس کے اندر اگر مانویت ہے تو اس میں کمی نہیں آتی، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قربانیاں۔ وہ درد جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو اس ہمدردی کے وصف سے محروم رہ گیا، دل کی نرمی سے محروم ہوا، وہ کل کے کل خیر سے محروم۔ اللہ تعالی نے متبعین حضرت مسیح علیہ السلام میں اس وصف کو بالخصوص پیدا فرما دیا، اس کا ایک سبب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حضرت مسیح کو جس طرح کے دکھ جھیلنے پڑے، ان کے حواریین کو جس طرح کے طنز و استہزاء اور تمسخر کا ہدف بننا پڑا، اور پھر حضرت مسیح کے رفع آسمانی کے بعد شدائد و مصائب کا پہاڑ جس طرح ان پر ٹوٹا ہے، اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں خاص رقت کی یہ کیفیت پیدا ہوتی چلی گئی. پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں بھی اخلاق کا یہ رخ بہت نمایاں ہے، یہ دلی ہمدردی، یہ شکستہ قلبی کی ایک کیفیت کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. سرمن آف دی ماؤنٹ کے آغاز میں جو تمہید حضرت مسیح علیہ السلام نے باندھی ہے، وہ جو دل کے غریب ہیں، وہ جو منکسر القلوب ہیں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، حدیث نبوی میں بھی آئی ہے یہ کیفیت، حدیث قدسی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند منکسرۃ القلوب، میں ان لوگوں کے بہت قریب ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹ گئے ہوں. یہ کیفیت حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین میں بڑی شدت کے ساتھ تھی. لیکن اب اس سے آگے ایک کام وہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ نے ان کی طرف کی، ورہبانیت ان ابتدعوها، رہب کہتے ہیں خوف کو، رہبان رحمان کی وزن پر، بڑا خائف لرزاں ترساں ڈرنے والا، جس طرح سورہ فاتحہ کے دن میں عرض کیا گیا تھا کہ فعلان، اس وزن پر جو صفات عربی زبان میں آتی ہیں اس میں اس کیفیت کی ایک بڑی شدت، ایک ہیجان کسی کیفیت. تو رہبان وہ ہے کہ جس میں اللہ کا خوف انتہائی شدت اختیار کر گیا، اس سے پھر اسم بنا رہبانیہ، وہ کیفیت تقویٰ کا، خشیت الہی کا، اللہ کے خوف کا وہ عالم کہ جس میں انسان لذات دنیاوی کو بالکل ترک کر بیٹھے. وہ کیفیت جو آیا ہے بر کے ذمن میں عرض کی جا چکی ہے، تین صحابہ کے قول میں آئی تھی، نیکی کا جذبہ اتنی شدت کے ساتھ مشتعل ہوا کہ شادی بیاہ نہیں کریں گے، رات بھر نہیں سوئیں گے، ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے. وہ ہے رہبانیت جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، یہ دین فطرت ہے. اس میزان میں نفس کے حقوق بھی معین ہیں اور وہ بھی دینے ہوں گے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے نفس کے بھی تجھ پر حقوق ہیں. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری بیوی کے بھی تجھ پر حقوق ہیں. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور جو تجھ سے ملاقات کے لیے آئے، تیری زیارت کے لیے آئے، اس کے بھی تجھ پر حقوق ہیں، یہ حقوق ادا کرنے ہوں گے. یہ دوسری انتہا، اسلام میں ضبط نفس ہے، نفس کشی نہیں ہے، سیلف کنٹرول مطلوب ہے، خودی کی تربیت مقصود ہے، تاکہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں اور جبلی تقاضوں پر پورے طور پر قابو یافتہ ہو. یہاں نفس کشی، سیلف انیہیلیشن، بالکل کچل ڈالنا نفس کے تقاضوں کو، انہیں کسی قدر کی حیثیت حاصل نہیں بلکہ ممنوع ہے. ورہبانیت ان ابتدعوها، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی. یہاں یہ بھی ایک اہم اصطلاح ہے دین کی، بدعت، اس کو سمجھ لیجئے. بے دال اور عین کا مادہ آتا ہے کسی ایسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کہ جس کے لیے کوئی مادہ، کوئی مواد پہلے موجود نہ ہو. بدیع السماوات والارض، اللہ تعالی ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، بالکل نیست سے ہست فرمانے والا، کریشن ایکس نہیلو، کوئی شے نہ ہو اور اس سے تخلیق ہو جائے، عدم محض سے وجود. اسی طرح دین میں جو چیز نہیں ہے، جس کی جڑ بنیاد نہیں ہے، نئی چیز لا کر دین میں شامل کر دینا، یہ بدعت ہے. اور یہاں رہبانیت کو دین الہی کے اعتبار سے، اس طریقے کو کہ جو متبعین مسیح نے اختیار کیا، بدعت سے تعبیر فرمایا. ورہبانیت ان ابتدعوها ما کتبناها علیہم، ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی تھی. یہ پابندیاں، یہ حدود و قیود، یہ قدغنے، نفس کے تقاضوں کے آگے اس طرح کے بند باندھ دینا خلاف فطرت، اللہ تعالیٰ نے اس سے اعلان برات کیا، ما کتبناها علیہم، یہ غیر فطری پابندیاں ہم نے انسان پر عائد نہیں کی. الا ابتغاء رضوان اللہ، اس ٹکڑے کے دو معنی لیے گئے. نحوی اعتبار سے یہ مشکلات القرآن میں سے مقام ہے، یہاں اس کی نحوی جو پیچیدگیاں ہیں، ان پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. دو مفہوم ہیں اور دونوں یکساں درست ہیں. اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ان پر لازم کیا گیا تھا صرف اللہ کی رضا جوئی. مطلوب صرف یہ ہے، اپنا مقصود و مطلوب اللہ کو راضی کرنا بنا. بندہ مومن کا نصب العین اللہ کی رضا ہے، اس کا اصل ہدف، اس کا اصل مطلوب و مقصود اللہ کو راضی کر لینا ہے. لازم صرف یہ تھا، اس کے لیے یہ طور طریقے انہوں نے خود ایجاد کی. اور دوسرا مفہوم یہ ہے، اور اس میں ان لوگوں کی نیک نیتی کی طرف اشارہ ہے، کہ انہوں نے جو یہ کیا تو کسی فساد نیت کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ نیک نیتی کے تحت، یہ نیکی کے جذبے کا حد اعتدال سے تجاوز تھا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا. لیکن یہ کہ فاطر فطرت نے فطرت انسانی کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پابندیاں عائد نہیں کی تھیں، انہوں نے خود اپنے اوپر عائد کی، اگرچہ عائد کی اللہ کی رضا جوئی کے لیے. اس طرح یہ ان کے لیے ایک اپالوجی بھی ہے، ان کے نیک نیتی کے حوالے سے گویا کہ ان کے اس جرم کی شناخت کو کسی قدر ہلکا کیا جا رہا ہے. فما راؤہا حق رعایتہا، ستم بالائے ستم، یہ اپنے اوپر قدغنے عائد کر لینا آسان ہے، ان کو نباہنا آسان نہیں. چنانچہ جو کچھ ہوا ہے، رہبانیت کی تاریخ جن حالات و واقعات سے بھری ہوئی ہے وہ معلوم و معروف ہے. فطرت سے انسان اگر جھینگا مشتی کرے گا، فطرت اس کو پچھاڑے گی اور وہ چاروں شانے چت آئے گا. انسان کے یہ فطری تقاضے اور دعیات نفس بڑے موزور ہیں، اوپر پردہ کر کے دنیا کا اور اندر دنیا پرستی، اوپر لبادہ تجرد کا اور اندر شہوت رانی ایک انتہا کو اور شدت کو پہنچی ہوئی. یہ ہوا ہے اس تاریخ میں. فما راؤہا حق رعایتہا، پھر وہ اس کی پابندی نہ کر سکے، نباہ نہ سکے اسے جیسا کہ اس کے نبھانے کا حق تھا. فآتین الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، تو جو ان میں سے صاحب ایمان تھے، یا ایک اشارہ اس میں ہے، جو ایمان لے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ متبعین نصارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ متبعین حضرت مسیح علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. بادشاہوں میں سے وہ عیسائی ہی تھے، حضرت نجاشی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ بھی عیسائی ہی تھے. مقوقس مصر، جنہوں نے حضور کے ایلچی اور پیغامبر کا اکرام کیا اور ہدایا آپ کی خدمت میں بھیجے، اور کسرا کے مقابلے میں قیصر کا طرز عمل بھی تاریخ میں موجود ہے، کہ ایک نے نامہ مبارک کو چاک کیا اور ایک نے اپنی سی کوشش کی کہ کسی طرح پوری مملکت، پوری سلطنت این بلاک کنورشن اختیار کر لی. تو فرمایا آتین الذین آمنوا منہم اجرہم، جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے، جس میں سے بعض کا نقشہ قرآن مجید میں ساتویں پارے کی پہلی آیت میں کھینچا گیا، نجران کا وفد جب آیا تھا نصارہ کا، ان میں سے بعض لوگوں نے جب قرآن سنا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، فرمایا جو لوگ ان میں سے صاحب ایمان تھے یا ایمان لے آئے، ہم نے انہیں ان کا اجر عطا فرمایا، اور اکثریت ان کی بھی اب فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو چکی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. صدق الله العظيم. کہ ہم اپنے مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے آخری مقام تک آ پہنچے، اس نصاب کے 6 حصوں میں سے آخری یعنی چھٹا حصہ کل کا کل ایک سورت پر مشتمل ہے یعنی سورہ حدید، اور اس کی آخری دو آیات یہ ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی. ان کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان رکھو اس کے رسول پر، وہ عطا فرمائے گا تمہیں دوہرا حصہ اپنی رحمت میں سے اور عطا فرمائے گا تمہیں وہ نور جس کی روشنی میں تم چل سکو گے اور بخشش فرمائے گا تمہاری. یقیناً اللہ بخشنے والا ہے مہربان. تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ کوئی دسترس حاصل نہیں انہیں اللہ کے فضل پر، اور یہ کہ فضل کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ در حقیقت سورہ حدید کا کنکلوڈنگ حصہ ہے، آخری حصہ. آغاز میں بھی اگرچہ براہ راست خطاب نہیں تھا، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، براہ راست یہ فعل امر آ گئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں تھا. اختتام پر بھی بات وہی ہے، اب پورے اظہار خطاب کے ساتھ اہل ایمان کو، امت مسلمہ کو، امت محمد کو علیہ صاحب الصلوۃ والسلام براہ راست خطاب فرمایا جا رہا ہے. یہ بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ نہ صرف یہ سورہ حدید بلکہ اس سے لے کر سورہ تحریم تک کی یہ 10 مدنی سورتیں، ان سب میں خطاب اصلاً امت مسلمہ سے ہے بحیثیت امت مسلمہ. لہذا آخر میں آ کر اس حقیقت کو بالکل کھول دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان تم نے سب کچھ سن لیا، سب کچھ جان لیا، اس کائنات کے اصل حقائق کیا ہیں، حقیقت الحقائق کیا ہے، ذات حق سبحانہ وتعالی کون ہے، اس کی شانیں کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس کے تم سے مطالبات کیا ہیں، ایمان و انفاق، ایمان و جہاد، ماننا اللہ کا اور اس کے رسول کا جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور بذل نفس، انفاق مال، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس نظام عدل و قسط کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے جو اس نے نازل فرمایا، جو در حقیقت نصرت ہے اللہ کی بھی اور اس کے رسولوں کی. اگر یہ تقاضے پورے کرتے ہو تو پھر روح و ریحان و جنت النعیم، میدان حشر میں کامیاب قرار پاؤ گے، نور ملے گا جس میں وہ سارے مراحل طے کر لو گے. نہیں تو یہ نفاق کا راستہ ہے، یہ بربادی اور تباہی کا راستہ ہے. جس انجام سے دو چار ہوگے وہ بھی سمجھ لو. اگر کوئی بین بین ہے، کچھ چھوت نفاق کی اس کے دل کو لگ گئی ہے، تو حل چلائے کشت قلب میں، انفاق کا، صدقہ و خیرات کا حل چلائے، اثر نو ایمان کا بیج ڈالے، مرتبہ صدیقیت یا مقام شہادت تک رسائی کی کوشش کرے، حقیقت حیات دنیاوی کو پہچان لے، جنت کی طرف مسابقت کرے، دوڑے اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے، اور خرچ کرے اور لگائے اپنا مال بھی اور صرف کرے اور کھپائے اپنی جان. اگرچہ مطلوب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے بالکلیہ کنارہ کش ہو جاؤ، نفس کے جائز تقاضوں کو بھی کچل کر رکھ دو. جیسے وہاں پل سے رات ہے بال سے زیادہ باریک، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ جس پر سے گزرنا ہوگا، در حقیقت وہ ایک معنوی حقیقت جو اس خود حیات دنیاوی میں موجود ہے اسی کا ظہور ہوگا. یہاں بھی دنیا پرستی اور ترک دنیا کے مابین ایک نقطہ عدل ہے، صراط مستقیم ہے کہ جس پر چلنا مطلوب ہے. یہ ساری گفتگو ذہن میں تازہ کرنے کے بعد اب دل کے کان کھول کر سنیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اہل ایمان تقوی اختیار کرو اللہ کا اور یقین محکم رکھو اس کے رسول پر. ذرا تازہ کر لیجئے سورہ حجرات میں اس تقوی کا ذکر جس طرح بتکرار و اعادہ آیا تھا. پہلی آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور پھر بار بار واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. یہ روح رواں ہے. اسلامی زندگی دین پر چلنے کے لیے یہی جذبہ محرکہ ہے. جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. قانونی ایمان سے حقیقی ایمان کی طرف، حقیقی ایمان سے مرتبہ احسان کی طرف انسان کو پیش قدمی جاری رکھنے کے لیے اصل چیز، اصل قوت محرکہ جو درکار ہے وہ تقویٰ ہے. سورہ تغابن میں بھی یہی لفظ آیا تھا، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. پس تقویٰ اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی حد استطاعت میں ہو، امکانی حد تک تقویٰ، امکانی حد تک تقویٰ اختیار کرو. یہ ہے اس آخری حصے میں پہلی بات جو کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. ایمان پختہ رکھو اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے، خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور پھر فعل امر آ رہا ہے وآمنوا برسولہ. گویا کہ مراد ہوگی ایمان لاؤ رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے، یقین رکھو رسول پر جیسا کہ یقین کا حق ہے، اعتماد کرو رسول پر جیسا کہ اعتماد کا حق ہے، اتباع کرو رسول کا جیسے کہ اتباع کا حق ہے، مانو انہیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے. اس منتخب نصاب کے دوران بار بار حوالہ دیا گیا ہے ایمان قانونی، ایمان حقیقی. مخاطب ہے وہ جو ایمان قانونی کے دائرے میں آ چکے ہیں اور تقاضا ان سے کیا جا رہا ہے ایمان حقیقی کا. جیسے کہ سورہ نساء میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمایا. یہاں غور کیجئے کہ اس قدر زور ایمان جس رسالت پر کیوں لیا گیا. واقعہ یہ ہے کہ اس دینی زندگی میں جذبہ محرکہ تقویٰ ہے، لیکن وہ نقطہ عدل، معتدل راستہ، متوازن راستہ جس میں نہ دنیا پرستی ہو نہ ترک دنیا ہو، اس کے لیے کامل نمونہ، اس کے لیے اسوہ کاملہ، اس کے لیے ایک مکمل ماڈل وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ. انبیاء کرام کی اپنی اپنی شانیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کا رجحان انفرادیت کی طرف زیادہ ہو، کوئی اجتماعیت کی طرف کچھ قدرے زیادہ مائل ہو گیا ہو، کسی میں نیکی کا جذبہ یہ رخ اختیار کر گیا ہو کہ اس نے بالکل تجرد کی زندگی بسر کی. حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کا ایک نمونہ ہے. اسوہ کاملہ, نمونہ کامل, کمپلیٹ ماڈل یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کی شخصیت مبارکہ. وہ آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب میں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ اسوہ حسنہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. وہاں دنیا پرستی کا کوئی سوال نہیں, لیکن ترک دنیا بھی نہیں. حضور نے ان صحابہ کو بلا کر, جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے, جو الفاظ فرمائے تھے وہ یہی تھے کہ واللہ انی لاتقاکم واخشاکم للہ, خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں, لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا بھی ہوں نفلی نہیں بھی رکھتا, اور میرے بیوی بچے ہیں, محل و عیال کی زندگی بسر کر رہا ہوں, متأہل زندگی بسر کر رہا ہوں, میں نے گھر گھرستی کی راہ اختیار کی ہے. من رغب عن سنتی فلیح منی, جو کوئی میری سنت میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا, جسے میرا یہ طریقہ پسند نہیں, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے نقشہ. واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی دیندار لوگوں کے ہاں بڑے مختلف ماڈلز ہیں. اگر ان کی دینداری, ان کے دینی فکر, ان کی دینی اقدار, ان کے دینی مشاغل کا صغرہ کبرہ, اس کے اندر نسبت و تناسب اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا نہ معلوم کتنے مختلف ماڈلز ہیں. کہیں کسی کی تعریف ہو رہی ہوگی انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی, اور یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس جملے کی زد کہاں پڑ رہی ہے, ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں. اگر شادی نہ کرنا کوئی اعلیٰ قدر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے محروم ہے, بہت محروم. انہوں نے ایک شادی نہیں کی, متعدد شادیاں کی. یہ ساری چیزیں اگر تجزیہ کیا جائے دل کے اوٹ میں پہاڑ ہوتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو حقیقت میں امت محمد میں ہونے کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ گویا کہ بتمام و کمال نہیں نکلا. آمنوا برسولی, اسی طرح تزکیہ نفس کے لیے طریقے نہ معلوم کہاں کہاں سے لیے گئے. وہ پلوٹائنس کا کوئی نظام ہے, نو افلاطونیت کا کوئی فلسفہ ہے, ان کے طور طریقے ہیں, ان کی ریاضتیں ہیں, ان کی تپسیائیں ہیں, یا ہندوستان کے رشیوں اور منیوں اور یہاں کے راہبوں کے ان کی ریاضتوں کی نقالی کی گئی ہے. ذکر کے طریقے نہ معلوم کہاں کہاں سے لیے گئے ہیں, کس کس جگہ سے مستعار مانگا گیا. یہ سارا در حقیقت غمازی کر رہا ہے اس حقیقت کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی جیسا کہ اس کی معرفت کا حق تھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ, یہ بات ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے دوران آیہ بر کے ضمن میں بھی آ چکی ہے. نیکی کیا ہے, نیکی کی حقیقت کیا ہے, اس کے ضمن میں نیکی کے لیے جذبہ محرکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایمان باللہ محبت خداوندی, یہ مثبت جذبہ ہے. ایمان بالآخرہ اخروی بات پرس کا خوف, یہ منفی محرک ہے. یہ مثبت اور منفی محرک, یہ وہ قوت محرکہ فراہم کرتی ہے جس سے کہ نیکی کی طرف آدمی بڑھے. لیکن نیکی کا ماڈل, نیکی میں توازن, نیکی میں اعتدال, اس کے لیے ایک مکمل نقشہ, اس کے لیے ایک مکمل نمونہ, اس کے لیے ایک مکمل معیار, یہ ہے ایمان بالرسالت کے ذریعے جو میسر آتا ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ, یہ بات جان لینی چاہیے کہ اتباع رسول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے میں یہ بھی یقیناً ضروری ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کے جتنے مختلف گوشے ہیں، آپ کی سنت کے جتنے پہلو ہیں، ان سب کا احاطہ کیا جائے، کوئی ان میں سے چھوٹنے نہ پائے، اجزاء تمام مجتمع ہو جائیں۔ لیکن دوسری اور اہم تر بات یہ کہ ان اجزاء کے مابین نسبت و تناسب وہی قائم رہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہے۔ اگر وہاں کوئی چیز تولا ہے، لیکن صرف اس دلیل کی بنیاد پر کہ تولا موجود ہے، اسے اگر سیر بنا لیا گیا تو یہ بات بالکل الٹی ہو جائے گی، پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ مجرد کسی چیز کا ثبوت کافی نہیں ہے، وہ ثبوت اپنی جگہ، اس کی مقدار کا تعین کرو، بقیہ اقدار کے ساتھ اس کے نسبت و تناسب کو معین کرو، اور جب تمام اجزاء کو اسی نسبت و تناسب کے ساتھ جمع کرو گے تب وہ اسوہ محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام قرار پائے گا۔ وہاں جہاد تبلیغ کتنی تھی، بڑے بڑے متبعین سنت ہیں جو رفع دین کرنے یا نہ کرنے پر ایک دوسرے کے دست و گریبان، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوتے، ایک دوسرے پر ترک سنت کے فتوے لگتے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حضور کی سب سے مؤکد سنت، سب سے بڑی سنت، وہ تو ہے دعوت و تبلیغ، وہ تو ہے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جہاد اور قتال، جان و مال کا کھپانا۔ تو یہ پہلو بہت اہم ہے اتباع سنت کے ضمن میں اور حضور کے اسوے کی تعین میں، کہ وہ نسبت و تناسب وہی برقرار رہے جو سیرت مطہرہ میں مختلف پہلوؤں کا نظر آتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولاً یہ کہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اپنی رحمت سے، اور نمبر دو یہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ تمہیں روشنی عطا فرمائے گا جس سے تم چل سکو گے۔ پہلے نتیجے کو سمجھیے، کفلین کیوں ہے؟ در حقیقت جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے جیسا کہ اتباع کا حق ہے، اس کی نیکی کے دو حصے ہیں، اس پر دوہری رحمت ہے اللہ کی، ایک اس کی انفرادی نیکی، اس کی اس نیکی کا اجر و ثواب جو اسے ملے گا، دوسرے یہ کہ وہ خود نمونہ بن گیا دوسروں کے لیے، اسوہ محمدی کا تسلسل قائم رہا اس کے ذریعے سے، وہ نوع انسانی کے لیے رہنمائی، اپنے وجود سے رہنمائی اور ہدایت کا ایک ذریعہ بن گیا۔ یوتکم کفلین من رحمتہ، یہ بات سورہ احزاب میں حضور کے ازواج مطہرات سے خطاب کر کے فرمائی گئی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، اگر تم نیکی کی روش اختیار کرو گی، خیر کی، فلاح کی، تقوی کی، ایمان اور اسلام کی روش، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اس لیے کہ تم نمونہ بننے والی ہو اس امت کی خواتین کے لیے، تمہاری نیکی صرف تمہاری ذاتی نیکی نہیں، وہ نمالوں کتنوں کو نیکی کی راہ پر لگانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہے اصل میں کفلین کا مفہوم، اگر اپنے آپ کو باندھ لوگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وابستہ کر لوگے ان کے دامن کے ساتھ، انہی کو بنا لوگے اپنے لیے نمونہ کامل، تو اللہ کی رحمت کے دو حصے تمہیں نصیب ہوں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ تمہیں نور عطا فرمائے گا جس سے تم چل سکو گے۔ اس تمشون کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی، دنیا میں بھی وہ بصیرت باطنی حاصل ہو جائے گی جو اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پر بعض حکماء نے، ائمہ دین نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان میں بہت نمایاں ہیں، جنہوں نے حکمت سے مراد سنت نبی لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو رہنما بنا لیا، یہ نور ہے، زندگی کے ہر ہر معاملے میں تمہارے لیے رہنمائی ہے، راستہ کھل گیا ہے، اندھیارے چھٹ گئے، اور آخرت میں وہ نور جس کا ذکر آ چکا ہے ابتدا میں، نورہم یسعا بین ایدیہم و بے ایمانہم، وہ نور جو ان کے آگے اور داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا، جو پل صراط کے مشکل مرحلے سے انہیں گزارنے میں ممد ہوگا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، بخش دے گا، لغزشوں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تو غفور اور رحیم ہے ہی، بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ اب آخری آیت، یہ ضمنی ہے اپنے ربط کلام کے اعتبار سے، اس سورہ مبارکہ میں چونکہ یہود کا ذکر بھی آیا، نصارہ کا ذکر بھی آیا، ان دونوں کو سامنے رکھیے، ایک عظیم امت جس کی تاریخ 2500 سال پر پھیلی ہوئی ہے، ان کی محرومی کا وہ معاملہ جو سورہ بقرہ میں تفصیل سے آیا ہے، تم معزول کر دیے گئے اس منصب سے، اب امت محمد فائز ہوئی ہے اس مقام پر، روئے ارضی پر مالک ارض و سما کے نمائندہ ہونے کی حیثیت جو تمہیں حاصل رہی، اب امت محمد کو حاصل ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بہرحال اللہ کے فضل کا، اس کی رحمت کا دروازہ تم پر بھی بند نہیں ہے، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وہ فرسٹریشن، محرومی کا وہ احساس، ناکامی کی وہ احساس کی شدت، جو ایک منفی جذبہ ہے جس سے خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بڑھنے کی ہمت ٹوٹ کر رہ جاتی ہے، اس کا ازالہ کیا گیا، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ نہ سمجھو کہ اب تمہارے لیے دروازے بند ہو چکے، اللہ کی رحمت اور فضل سے تمہیں یکسر محروم کیا جا چکا، نہیں، دروازے کھلے ہیں، آؤ، جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بھی، اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، میرے ان احسانات کو جو میں نے تم پر فرمائے، اور وعدہ پورا کرو، میرا عہد کا ایفا کرو، معاہدہ ہے، معاہدے میں دو فریق ہیں، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، یا فرحبون، کوئی اور خوف دل میں نہ آنے دو، ایمان لاؤ، وآمنو بما انزلت مصدقا لما معکم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بھی، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل فرمایا، جو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، قرآن تورات کا مصدق ہے، تصدیق کرتا ہے، یہ کتاب اللہ نے موسیٰ کو عطا کی تھی، انجیل کا مصدق ہے، وآتیناہ الانجیل، اس سورہ مبارکہ میں ابھی ہم پڑھائے، تورات کا ذکر سورہ جمعہ میں اسی سلسلہ سور میں ہے، اسی مسبحات میں موجود ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا لئلا يعلم اهل الكتاب، تاکہ نہ جانے، نہ سمجھیں، نہ مایوس ہو کر بیٹھ رہے اہل کتاب کہ اب فضل خداوندی پر انہیں کوئی دسترس حاصل نہیں، وہ اس سے کلیتاً محروم ہو گئے، وان الفضل بيد الله، اور جان لے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہے من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کو ہم اپنے حساب کتاب سے نہیں تول سکتے، نہیں ناپ سکتے، اس کی دین بلا حد و نہایت ہے، بلا حد و حساب ہے۔ اس آخری آیت کا مفہوم ایک اور طرف پر بھی لیا گیا ہے، جس میں کہ لے اللہ میں لا کو اضافی مانا گیا ہے، ترجمہ یہ ہوتا ہے، یہ انداز ہوگا زجر کا، توبیخ کا، ڈانٹ کا اور ڈپٹ کا، تاکہ جان لیں اور اچھی طرح جان لیں اور کان کھول کر سن لیں اہل کتاب کہ ان کو کوئی اجارہ داری حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل کی، وہ ٹھیکے دار نہیں تھے، وہ اگر تلملا رہے ہیں، پیچ و تاب کھا رہے ہیں، یہ نعمت ہم سے کیوں سلب ہو گئی، اس مقام سے ہم کیوں معذور کر دیے گئے، تو جان لے کہ اس کی کوئی اجارہ داری، اس کی کوئی ٹھیکے داری نہیں تھی جو انہیں دے دی گئی ہو، اس کا کوئی پٹا نہیں تھا جو ان کے نام پر لکھ دیا گیا. اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، فضل خداوندی میں سے کسی حصے کے بھی اس پر وہ قادر نہیں ہے، قدرت رکھنے والے نہیں ہیں، مختار نہیں ہے. اللہ ان سے پوچھ کر نہیں دے گا جسے دے گا، اللہ نے ان کو اس کا حوالہ دار نہیں بنا دیا ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ چاہے جس کو دے. جو سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اللہ اپنے فضل کا مختار مطلق ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، کوئی نہیں کہ جو اس کی مرضی کے آگے آ سکے، اس کی دین کے آگے روک بن سکے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے فضل سے حصہ وافر عطا فرمائے، دین کا فہم دے، دین کے تقاضوں کا شعور بخشے، اور ان تقاضوں کو عملاً ادا کرنے پر کمر ہمت کس لینے کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.